لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما خاتمهم وأفضلهم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرض صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى
صل على محمد وآل محمد وعجل
ولعنة الدائم على آدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم لعنة أبد الآبدين إلى قيام يوم الدين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وإطرتي أهل بيتي صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
حضرتان امام مظلوم ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جن کی شہادت کی مناسبت سے یہ توفیق مل رہی ہے کہ ان ممالک کے اندر بھی ایک وقت ہوتا تھا کہ گھروں میں دو افراد ہوتے تھے یا ایک فیملی ہوتی تھی جسے بیان کرتے ہیں لوگ یورپ کے اندر اور وہ کیونکہ اس زمانے میں یہ جدید ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی کیسٹ لگا کے ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے سے کسی کی سنتے تھے اگر کہیں پر یہ سہولت موجود نہ ہو تو میاں بیوی اور بچے آپس میں ایک دوسرے سے کربلا اور اس امام کے بارے میں گفتگو کرتے تھے اور اس طرح جو ہے اس مشن زینبی کو برقرار رکھتے تھے اور آج الحمدللہ توفیق ملی ہے زمین کا کوئی خطہ خالی نہیں ہے چائنا کے بارے میں عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں شاید وہاں ہو کہ نہ ہو میں خود جانتا ہوں میرے بالکل گھر کے پاس ہی تو ہے چائنا اور بہت اچھی طرح ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر کتنے امام بارگاہ ہیں اور کس طرح کی وہاں کیا صورتحال ہے بہترین ماشاءاللہ اسی طرح اور بھی جزائر کے اندر ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے پن میں چائنا کے طالب علم تھے میرے کلاس میں روز ہیں جاپان میں اسی طرح کوریا میں افریقی ممالک میں تو خیر ہے ہی الحمدللہ وہ جو ایک کبھی ایک شعر کہا جاتا ہے کہ پورا جہاں حسین کا ہے واقعی پورا جہاں حسین کا ہے نے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا واقعی کربلا کے بارے میں کہ ایک چھوٹے سے صحرا میں دور دراز آبادی سے ہٹ کر کوئی ایسی کوئی میڈیا نہیں ہے کوئی وسائل نہیں ہے کوئی اس طرح کا کوئی انتظام نہیں ہے اس کے باوجود جو ہے یہ پیغام پھیلا اس طرح کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ سارا جہاں یوں لگتا ہے کہ سارا جہاں جو ہے آزادار ہے خاص کر ایام محرم میں اور اربعین کا جو عظیم اجتماع صدام کے سقوط کے بعد کربلا میں نظر آتا ہے وہ تو پھر بالکل ہی ایک نئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر میرے خیال میں پی ایچ ڈی کرنے والوں کو ریسرچ کرنی چاہیے کہ آخر کون سا جذبہ کار فرما ہے کہ بغیر کسی کوئی سٹیٹ اس کے پیچھے نہیں ہے دو چار سٹیٹس کی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور ایک گورنمنٹ مشنری یا سٹیٹ مشنری منہ کر رہی ہو سب کو پوری دنیا سے ایک آٹومیٹک مشنری ہے آٹومیٹک ایک جذبہ ہے ایک اسپرچول طاقت ہے اسی کا نام ولایت ہے اسی کا نام ولا ہے اسی کا نام عشق اہل بیت ہے اسی کا نام معرفت ہے خود بخود خودجوش انداز میں اور وہاں اس سے زیادہ پھر جو وہاں لوگ بیٹھے ہیں جن کے جو خیر جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہے وہ تو کریں گے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے ایسے لوگ جو اس نہر فرات کے کنارے رہتے ہیں یا بصرے میں کسی نہر کے کنارے رہتے ہیں اور گا غریب آدمی مچھیرا ہے, مچھلیاں وہاں سے نکالتا ہے اور مچھلیاں بازار میں بھیجتا ہے اور یہی اس کی روزی روٹی ہے. وہ اپنے اس جھونپڑی نما گھر کو اور پھر اس پورے عرصے میں ساری مچھلیاں نکالتا ہے, اپنے بچوں کو ایک عشق کے ساتھ بھیجتا ہے. اگر آپ وہ ڈاکیومنٹریز دیکھیں, واقعی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اسے دیکھے اور فرد جذبات سے خود بخود آنکھیں چھلک اٹھتی ہیں, وجود پورا جو ہے بول اٹھتا ہے کہ واقعی سارا جہاں حسین کا ہے, آج قبضہ حسین کا ہے. نہر فرات کے پانی سے محروم کیا گیا تھا, آج دنیا کے پانی پر عباس کا قبضہ ہے. یہ شاعرانہ باتیں نہیں ہے, اب تو یہ تو حقیقت ہے, کوئی شاعری نہیں ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی, شاعری ایک فلیکسیبلٹی رکھتی ہے, جس دن موڑوں مڑ جاتے ہیں, ستارے توڑنا چاہو توڑ سکتے ہو, زمین میں دودھ کی نہریں بہا سکتے ہو شاعری میں, لیکن یہ حقیقت ہے اب شاعری نہیں ہے. خیر لوٹ کے آتے ہیں, میں انشاءاللہ کیونکہ ایک سلسلہ اب یہاں ہے اور رہے گا, مختلف مواقع میں انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے, تو میں ساتھ ساتھ چاہتا ہوں کچھ پرنسپلز, کچھ اصول.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
دیکھیں ہم نے حدیث ثقلین کی تلاوت کی ہے, آپ نے حدیث ثقلین کو ہزاروں مرتبہ کم سے کم, چلے سینکڑوں مرتبہ کم از کم اس کی تشریحات سنی ہے, اس کے اوپر گفتگو سنی ہے. میں ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا اور تکراری باتیں دہرانا نہیں چاہتا, آپ لوگوں کے ذہن میں ہیں. چند نکات میں ذرا دوسرے طریقے سے, اس انداز میں, اس ٹیکنیکل زبان میں, کہ جو آگے جب ہم بحث کریں گے آنے والے دنوں میں ماہ مبارک رمضان میں انشاءاللہ کی, میں نے اپیل کی ہے سب سے, یہاں جتنے بھی اہل تشیع رہتے ہیں, دیکھیں ہو سکتا ہے کچھ اختلافات اور مختلف رائے رکھتے ہوں, رائے اپنی جگہ, آپ کا اوپینین اپنی جگہ, لیکن ایک مقدس کام کے لیے ہوں تو پھر اکٹھے ہو جائیں, ان رائےوں کو اٹھا کے پر پھینک دیں, یہ حجابات نہ ڈالیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک بری عادت ہوتی ہے, ایک دور کے دوسرے کے گھروں میں تو آنا جانا کرتے ہیں, امام بارگاہ میں آنے سے کتراتے ہیں. بہرحال یہ ایک اس موضوع پہ میں اندر داخل ہونا نہیں چاہتا, لیکن انشاءاللہ یہ سلسلہ رہے گا. میں نے ریکویسٹ کی ہے پورا رمضان میں یہاں ہو جائے, درس رکھیں, میری ذمہ داری ہے, میرا فریضہ ہے, آپ پر احسان نہیں ہے, آپ پر کوئی منت نہیں ہے, احسان نہیں کر رہا, میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں. آپ کا شکریہ کہ آپ لوگ گراؤنڈ پلیٹ فارم دے رہے ہیں تاکہ میں اپنا فریضہ ادا کروں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے نماز پڑھانے کے لیے آپ نے جگہ فراہم کی ہے یہاں پر. آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے مجھے میرے فریضے کی ادائیگی کے لیے پلیٹ فارم دیا ہے, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. یہ نہیں کہ یہاں احسان جتائے کسی کے اوپر, نعوذ باللہ, ڈیوٹی میری ہے, ذمہ داری میری ہے, فریضہ میرا ہے. پہلا اصول کیا ہے, دیکھیں ثقلین کا مطلب کیا ہے, خوب سنا ہے آپ نے, دونوں برابر ہیں, قرآن وطرت دو گرام بہاں چیزیں, گرام بہاں قیمتی سے مراد یعنی پیسوں والی قیمت نہیں, یعنی انتہائی اہمیت والی فضیلت والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن و عطرت ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو قرآن و عطرت ہیں ان کی برابری کو کیسے سمجھا جائے. البتہ بعض احادیث میں, بعض جو روایت راوی آئے ہیں ان میں ثقل اکبر اور ثقل اصغر کی تقسیم بندی کی گئی ہے. کاش کہ مولانا صاحب اگر اردو سمجھ رہے ہوتے تو شاید وہ میری اصلاح کر لیتے, جہاں میں غلطی کر لیتا ہوں. ثقل اکبر اور اصغر کے ورڈز بھی آئے ہیں, یعنی بڑی اور چھوٹی کی آئے ہیں, لیکن یہ بڑی اور چھوٹی سے کی اپنی ایک خاص تشریحات ہیں جس کے اوپر ہم جانا نہیں چاہتے ہیں. قرآن و عطرت برابر ہے, مطلب کیا, جیسے قرآن مجید کے بارے میں کہا کہ دیکھیں لو اجتمع الجن والانس, اگر جن اور انسان, کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جن سب سے زیادہ پاور رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارا خیال درست نہیں ہے, انسان زیادہ پاور رکھتا ہے, اشرف مخلوق ہے, جن نہیں رکھتا, چلو کسی حوالے سے رکھتا ہے, تو کہا یہ دونوں قوتیں اکٹھی ہو جائیں اور قرآن مجید جیسی کوئی قرآن بنانا چاہیں یا کوئی سورہ بنانا چاہیں یا حتی آیت بنانا چاہیں تو بھی کہا پوسیبل نہیں ہے, وہ نہیں بنا سکتے. اور ہسٹوریکلی طور پر بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ کوششیں کی گئیں اور ناکام ہو گئے. پہلے کہا اس کی طرح کا کوئی سورہ بنا کے لے آؤ, پھر کہا چلو سورہ تو تھوڑا سا بڑی ہو, بڑی ہو, جن میں چند آیتیں ہوتی, کہا فاتو بھی آیتیں بھی مثلی, کہا اس کی جیسی کوئی آیت لے کے آؤ. مطلب یہ کہ پورے جن و انس اکٹھے ہو جائیں تو قرآن جیسی کوئی کتاب تو چھوڑے, اس کی ایک آیت کے برابر بھی کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکتے. کلیئر ہے قرآن کے بارے میں؟ اب آتے ہیں اہل بیت. تقریر کا دوسرا حصہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر پوری دنیا کے انسٹیٹیوٹ, ایجوکیشن سینٹرز, پوری دنیا کے جو سپر برینز کہلاتے ہیں, جن کو آپ کہتے ہیں نا بہت سارے ہوتے ہیں نا کہتے ہیں سپر برین تھا یہ, یا مطلب کہتے ہیں کہ اس کا برین دوسرے سے زیادہ کام کرتا تھا, یا یہ بہت بڑا جو ہے زیادہ جو ہے تھنکنگ وہ صلاحیتیں رکھتا تھا. کہا یہ پورے انسٹیٹیوٹ اکٹھے ہو جائیں, دنیا کے جتنے بھی علمی بڑے بڑے مراکز ہیں وہ سب اکٹھے ہو جائیں, کہ طے کریں ہم ایک ایسے انسان کی تربیت کریں گے, ایجوکیشن اس کو اس طرح دے دیں گے, تربیت ایسی کریں گے کہ وہ 14 معصوم میں سے کوئی ایک معصوم جیسا بن سکے. کہا دس از ناٹ پاسبل. اس کا مطلب دوسری طرف یہ بھی ہے کہ معصوم جیسا کوئی اور ہو نہیں سکتا, آپ اس کی فوٹو کاپی نہیں بنا سکتے ہو, آپ اس جیسا کوئی کریٹ کر نہیں سکتے ہو. یہ جس طرح قرآن کا جیسا کوئی آیت نہیں آئی جا سکتی, معصوم جیسا کوئی انسان ہو نہیں سکتا, تخلیق نہیں کیا جا سکتا, بنایا نہیں جا سکتا. جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے ہے, من جانب اللہ ہے, معصوم بھی من جانب اللہ ہے. جس طرح قرآن کو سمجھنے کے مختلف سٹیجز ہیں, مرحلے ہیں, اور جس جس مرحلے میں جو انسان اسے سمجھتا ہے اس کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی, ایک مشہور حدیث ہے, فرمایا قرآن کے بارے میں فرمایا عبارات و اشارات حقائق و لطائف. کہا کہ یہ جو صرف ریڈنگ کرتا ہے, جو قرآن کو پڑھتا ہے, قرآن کرتا ہے, اسے بھی قرآن بینیفٹ دیتا ہے, جو اس کی ترجمے کو پڑھتا ہے اسے بھی دیتا ہے, جو جس لیول پہ قرآن سے استفادہ کرنا چاہے اس لیول کے مطابق اس کو قرآن مجید دیتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کا لیول صرف اور صرف اس کے لیول کے مطابق ہے. تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے جیسے دسترخوان لگا ہو, فرض کریں کہ یہاں 100 ٹائپ ڈشیں لگی یہاں دسترخوان میں سجی ہوئی ہوں, ایک بچہ آتا ہے اپنے پیٹ کے مطابق کھا کے چلا جاتا ہے, ایک بڑا آتا ہے اپنے حساب سے کھا کے جاتا ہے, کوئی باڈی بلڈر آتا ہے وہ اپنے حساب سے کھا کے چلا جاتا ہے. یہ نہیں کہ دسترخوان میں تو بہت ساری ڈشیں ہیں, ہر ڈش سے استفادہ کرنا ہر ایک کی کیپیسٹی اور اس کی صلاحیت اور اس کی ضرورت کے مطابق ہے. بالکل سیم اہل بیت کے حوالے سے, جیسے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا لا یمسوہ الا المطہرون, کہا کہ پاک و طاہر سوچ رکھنے والے, فکر رکھنے والے, روح رکھنے والے انسانوں کے علاوہ ان کی حقائق تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا. ان حقائق کی بات نہیں ہو رہی ہے جو صرف معصوم سے ریلیٹڈ ہیں, قرآن کی جو اصل حقیقتیں ہیں جس کو کنہ الحقیقہ کہتے ہیں وہ معصوم سے ریلیٹڈ ہیں. ہمارے لیول پر, انسانی لیول پر بھی کچھ حقائق ہیں جس پر ہر انسان نہیں پہنچ سکتا, الا المطہرون, مگر یہ کہ جس نے اپنے روحانی طور پر خود کو پاک و طاہر کیا گیا ہو. ایک بات تو یہ آ گئی, مجھے ڈر لگتا ہے آج صرف کسی اصولوں کے اوپر ہی ہمارا وقت نکل نہ جائے, تو بہت ہی کم ٹائم رہ گیا. دوسرا صلوات بر محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
دوسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے, کیونکہ اہل بیت علیہ السلام, جیسے تھوڑی دیر پہلے میں بچوں کو بھی بتانا چاہ رہا تھا, کیونکہ ہمارے برصغیر کے اندر ایک خاص پرسپشن کریٹ ہو چکا ہے, کچھ لوگوں میں, آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا, کچھ لوگوں میں, اس لیے اس کو ختم کرنا اور درست ڈائریکشن پر ڈالنا ضروری ہے اور ہمارا فریضہ ہے, اس کے میں عرض کر رہا ہوں. کیونکہ اہل بیت علیہ السلام, کیونکہ اللہ کے 124,000 پیغمبر, ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں اور ہم انسانوں کا ایک لیول ہے, لہٰذا انہوں نے اپنی پوری لائف اسی لیول کے حساب سے گزاری ہے, باوجود اس کے کہ وہ اس لیول کے لوگ نہیں ہیں, نعوذ باللہ, وہ اس کرے خاکی سے تعلق نہیں رکھتے, اس کے باوجود کیونکہ ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں, اپنی ذاتی زندگی اور اپنی کار امامت کو ہمیشہ اس انداز میں انجام دیا تاکہ ہم ان کو فالو کر سکیں, وہ ہمارے لیے مشعل راہ بن سکیں, ہم یہ شکایت نہ کریں. اگر فرض کریں وہ معجزے سے کام لیتے, فرض کریں سید الشہداء علیہ السلام معجزہ کرتے, وہاں پر نہریں بہ جاتی, جیسے ہوا بھی ایک فقیر کشکول میں پانی لے کے آیا, مشہور روایت ہے اس کے ابن مقتل ابی مخنف کے اندر بھی موجود ہے, کہتے ہیں کہ وہ حل بن ناصر ینسبنا کی آواز سن کر, ایک فقیر جو تھا وہاں پہ بنی اسد کے قبیلے کا, وہ بھاگ کے گیا نہ ہوئے فرات میں, وہ دشمن نے اسے کچھ کہا نہیں, جب دیکھا فقیر ہے بنی اسد کے قبیلے کا ہے, نزدیک ہی رہتے ہیں, وہ پانی بھر کے دوڑ کے گیا ریگستان کربلا میں, امام کے گھوڑے کے نزدیک پہنچا, آواز دی ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول, امام فرمایا جی کون ہے بھائی, اس گھڑی میں کون آ رہا ہے یہاں پہ, کہہ رہے کہ بسم اللہ پانی لے لیں, امام نے فرمایا کہ پانی لے کر آ گئے ہو, کہا آپ نے حل من ناصر ینصرنا کہا, ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا, کہا میں نے پانی کے لیے مدد نہیں مانگا تھا, میں چاہتا کوئی دین حق کی مدد کے لیے آ جائے, کوئی دین کی نصرت کے لیے آ جائے, خاندان عصمت و طہارت کی نصرت کے لیے آ جائے, جن جو وجہ تخلیق کائنات ہیں ان کی نصرت کے لیے کوئی آئے, حرم رسول اللہ کے دفاع کے لیے کوئی آ جائے, میں یہ مانگ رہا تھا. کیا تم سچ میں سمجھتے ہو کہ انہوں نے پانی پر قبضہ کر لیا اور پانی میرے ہاتھ سے کنٹرول سے نکل گیا ہے؟ امام نے خود نہیں, جس گھوڑے پر آپ سوار ہیں اس گھوڑے کی طرف اشارہ کیا, اس گھوڑے نے زمین پہ پاؤں مارا, نیچے سے چشمہ نکلا, ظاہر اس فقیر کو دکھانا تھا, کہا کہ دیکھو پانی جتنا چاہیے تم یہاں سے اٹھا لو. تم کہیں عقیدتاً سوچنے لگ گئے ہو کہ واقعی انہوں نے کنٹرول کر لیا, کائنات ان کے کنٹرول میں گئی ہے, کائنات میں علی کی کنٹرول ہے, کائنات میں ولی کا کنٹرول ہے, ولایت تکوینی ہے, یہ امام معصوم امام کا کنٹرول میں ہے کائنات. جیسا بھی میں نے مثال دے دیا تھوڑی دیر پہلے جو ہمارے جوان اور بچے تھے ان کے لیے. ایک تو دوسرا پرنسپل یہ ہے, ائمہ نے اپنی زندگی عام انسانوں کی طرح گزاری ہے تاکہ ہم یہ بہانہ نہ کر سکیں وہ تو امام تھا, وہ تو معصوم تھا, وہ تو سیدہ زہرا تھی, وہ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تھی, ہم تو ان جیسے نہیں بن سکتے. درست ہے ہم ان جیسے نہیں بن سکتے کرامات میں, فضائل میں, مناقب میں, شخصیت میں, لیکن کردار میں ان جیسے بن سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ کردار انہوں نے ہمارے لیول کے مطابق گزارا.
ماشاءاللہ
یہ بہانہ ہمیں نہیں بنانا چاہیے. وہ تو سیدہ زہرا نے کیا, سیدہ زینب نے کیا, سالیہ زہرا نے کوفے میں جب مولا کائنات کی حکومت بنی, میں بھی قہران کو بتا رہا تھا, تو ایک انسٹیٹیوٹ کھولا کوفے کے اندر, آئی مولا کی حکومت میں, مدینہ چھوڑا, ریفیوجی بن گئی. دوسرے الفاظ میں مدینے میں سب کچھ ہے, گھر ہے, بار ہے, آسائشیں ہیں, کھیت و کھلیان ہے, اکانومی کے لیے حوالے سے, سوشلی حوالے سے سب کچھ, مدینہ جو ہے نانا کا مدینہ ہے, سب کچھ چھوڑ کر آتی ہیں وہاں پر جہاں امام حسین علیہ السلام نے اپنی حکومت کا کیپٹل بنایا ہے, وہاں پہ کیا کرتی ہیں, کار امامت میں مدد کرتی ہیں, کیا کرتی ہیں, انسٹیٹیوٹ کھولا کوفے کے اندر, ایک انسٹیٹیوٹ ایجوکیٹ. کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہماری خواتین جو یہاں یورپ میں رہتی ہیں وہ ایک اس سیرت پر چلتے ہوئے ایک انسٹیٹیوٹ نہیں چلا سکتی ہیں؟ یہ جو مدرسہ ٹائم چل رہا ہے کیا اس طرح کی کوئی چیز نہیں چلا سکتی ہیں؟ سیرت پہ چلنے کا مطلب تو یہی ہے. یہ نہیں کہا کہ جس طرح ثانیہ زہرا میں دربار یزید میں جب آپ خطبہ دینا چاہتی تھی اور دشمن نے ڈول پیٹنا شروع کر دیا, شور شرابہ کیا تھا کہ آپ کی آواز نہ پہنچے لوگوں تک, حق کی آواز کو, صوت اللہ کو, خدا کی آواز کو, نمائندے خدا کی آواز کو, ایک خدا کی طرح خدا کی ایک عبد مخلصہ خاتون کی آواز کو جب انہوں نے پہنچنے کے لیے روکنے کے لیے ڈول پیٹا, شور مچایا, اس وقت کیا کیا ثانیہ زہرا نے؟ ایک اشارہ کیا, یہ تھا ولایت تکوینی والا اشارہ. اشارہ کیا, کہتے ہیں اتنی خاموشی چھا گئی کہ دروازے میں جو زنجیر لٹکی ہوئی تھی, جو ہلنے کی آواز تھی, وہ بھی رک گئی, اور تب آپ نے خود برشاد فرمایا. معجزے سے ائمہ کب کام لیتے ہیں, علم غیب سے کب کام لیتے ہیں, جہاں اس بات امامت کر, اس بات امامت مطلب کیا, یہ کہے کہ کوئی آدمی ہمیں کیسے معلوم کہ آپ جو ہے من جانب اللہ ہو, آپ اللہ کے نمائندے ہو, آپ ولی اللہ ہو, آپ امام معصوم ہو, میں کیسے مانوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے آپ تو فلاں کے بیٹے ہو, آپ کی والدہ فلاں ہے. مثلا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ یورپ کی ہے, اسپین کی ہے جو تاریخی اعتبار سے, امام زمانہ کی والدہ اٹلی کی تھی, روم کی شہزادی تھی. پر معلوم ہے روم کی شہزادی آپ کی والدہ ہیں, آپ کے والد فلاں ہیں, ان کے والد فلاں ہیں, ان کے والد فلاں ہیں, ان کے والد فلاں ہیں, ہمارے سامنے آپ کی ولادتیں ہو گئی, ہمارے سامنے آپ شہید ہو جائیں گے, ہم ہی آپ کے مزار بنائیں گے, ہم ہی آپ کے مزار کی زیارت کریں گے. تو لوگوں کے لیے بہت ہی مشکل, قرآن مجید میں ہے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ ان ابعث بشرا رسولا, کہ وہ جو ہے ایک انسان, ایک نارمل انسان کو ایک رسول بنا کے اللہ بھیجے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ اللہ کے رسول ہیں نا, تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ آسمان سے آپ ٹپک پڑتے یا زمین سے اچانک نکل آتے, ایک معجزاتی شکل میں آپ دنیا میں آتے تو ہم مانتے. پس معجزے سے کام کیوں لیتے ہیں معصوم؟ معجزے سے کام کیوں لیتا ہے؟ معجزے سے کام لیتا ہے کہ بھائی میں اس طرف سے آیا ہوں, میرا تعلق یہاں سے نہیں ہے, زندگی آپ کے حساب سے گزارتا ہوں لیکن میرا تعلق وہاں سے ہے. دیکھو میں کچھ ایسے کام کر سکتا ہوں, میں کچھ ایسی چیزیں جانتا ہوں جو آپ میں سے کوئی ساری زندگی نسل در نسل قیامت تک کوشش کرو گے نہ وہ علم حاصل کر سکتے ہو کیونکہ وہ علم لدنی ہے, نہ اس مقام میں پہنچ سکتے ہو کیونکہ وہ مقام ہے, عصمت ہے, عصمت و طہارت ہے. تو پھر معجزہ کرتے ہیں, نقشہ بنا ہوا ہے دیوار پر, امام رضا علیہ السلام کے دور میں ہوا نا, نقشہ بنا ہے دیوار پر, اشارہ کر دیا, شیر کا نقشہ تھا, جیتا جاگتا شیر بن کے آ گیا. دس از ولایت تکوینی. لیکن یہی امام رضا علیہ السلام جب آپ کو اذیتیں دے رہے تھے تو معجزے کے ذریعے سے ڈیفنس نہیں کیا, وہی امام حسین نہیں کر رہے ہیں, وہی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نہیں کر رہے, وہی مولا کائنات سر پر سر اقدس پر ضربت لگتی ہے تو معجزے سے شفا کر سکتے تھے اپنے سر کو, نہیں کیا. طبیب کو بلا رہے ہیں، طبیب کہتا ہے اونٹنی کا دودھ پلانا چاہیے۔ مشہور واقعہ ہے، بات آ گئی تو میں ذکر کرتا ہوں، اگرچہ جو ہے ہم موضوع سے باہر نہ چلے گئے ہیں تھوڑے بہت، اور یہ پرنسپلز بیان ہونا ضروری ہے سیرت کو ڈسکس کرنے سے پہلے۔ کہنے کہ جب یہ خبر پھیل گئی کوفے کے اندر، یتیم پرور تھے ائمہ ہمیشہ، آپ دیکھیں کہ ائمہ کی زندگی میں معاشرے کے پسے ہوئے کمزور لوگ، جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں نا عام طور پہ، اکانومیکلی کمزور ہیں، ایجوکیشنلی کمزور ہیں، کلچرلی بہت نیچے کمزور ہیں، ان کو نظر انداز کرتے ہیں کہ ہم محفل میں ان بیچاروں کو، وہ بیچارے جھجکتے ہوئے آ کے بیٹھتے ہیں، معصومین ان لوگوں کے ہاتھ پکڑ کے اوپر لاتے ہیں، خود جا کے روٹی پکا کے کھلا رہے ہیں، معصوم یتیم پرور ہے، کہتے وہ یتیم بچے کٹورے لے کے دروازوں میں بھیک مانگتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی ہمارے پاپا بیمار ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کے اونٹنی کے دودھ سے ان کو شفا ملے گی۔ وہ بچے جب مولا کائنات تھے تو بھیک نہیں مانگا تھا ان بچوں، ادھر مولا کے سر پر سر دس پہ ضربت لگتی ہے، بچے بھیک مانگنے لگتے ہیں، تو یتیم پرور تھے۔ بس دوسرا اصول کیا ہے، ائمہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر ہم نے چلنا ہے، اس لیے کہ آپ کی جو سیرت ہے وہ عام انسان کے لیول کے حساب سے ائمہ نے سیرت گزاری ہے۔ صلوات بر محمد و علی
محمد۔
تیسری چیز، جس طرح قرآن مجید کے جتنی آیتیں جتنے سورے ہیں آپس میں کبھی آپ کو کوئی کنٹرڈکشن نظر نہیں آئے گا، کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آئے گا۔ یہ جو ڈاکٹر مورس بوکائے تھا، جو امریکہ میں ایک ڈاکٹر سرجن تھا، جس نے ایک جو ہے ظالم بادشاہ کا علاج بھی کیا ہے، جو مقدس سرزمین پہ بیٹھے ہوئے نامقدس اور ناپاک لوگ ہیں، انہیں سے تعلق رکھنے والے ایک ظالم بادشاہ کا علاج کیا تھا، تو اس نے وہاں پہ سوال کیا ڈاکٹر مورس بوکائے نے، اس نے کہا کہ آپ کے قرآن میں تو بہت کنٹرڈکشن ہے، بہت ہی تصادم ہے، اندر تضاد ہے، یہاں کچھ کہہ رہے ہیں وہاں اس کے خلاف بات کر رہے ہیں آپ۔ کہا کہ وہ پریشان ہو گیا بادشاہ صاحب، پوچھا اپنے دائیں بائیں علماء سے، کہتے ہیں کسی مصری عالم نے ایڈوائز کیا کہ ان سے پوچھو کہ وہ قرآن مجید پڑھنا آتا ہے، ان کو عربی زبان آتی ہے؟ تو ڈاکٹر مورس بوکائے نے کہا نہیں، عربی تو مجھے نہیں آتی، میں ٹرانسلیشن پڑھیے۔ کہا ترجمہ ترجمہ ہے، عربی اپنی اوریجنل زبان اپنی ہے، یہ تو قرآن کی خاصیت ہے، باقی ساری آسمانی کتابوں کی اوریجنل زبان نہیں رہی، قرآن کی باقی ہے۔ تو ڈاکٹر مورس بوکائے کو کہا آپ عربی سیکھ لو اور پھر قرآن پڑھو، اگر آپ کو لگا کہ آیتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، یہاں جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے اگینسٹ وہاں پہ کہہ رہے ہیں، تو پھر ہم بات کریں ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر مورس بوکائے مصر میں جاتے ہیں، خود شارٹ کرتا ہوں، پڑھتے ہیں، اس کے بعد کتاب لکھتے ہیں قرآن بائبل اینڈ سائنس، بڑا نا مشہور کتاب ہے، گوگل کیجئے مل جائے گی آپ کو، اور بھی بہت ساری شخصیات ہیں۔ مطلب قرآن کے اندر کوئی آپ کو ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کو آپ کہیں کہ یہ ٹکرا رہی ہیں آپس میں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ سیم ٹو سیم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں، ان کے کردار میں، ان کے گفتار میں، ان کے انداز میں، ان کی طرز زندگی میں، تعلیمات میں کوئی کنٹرڈکشن نظر نہیں آئے گا۔ یہ تیسرا جو اصول ہے، چوتھا اصول ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آئندہ سیرت پہ ہم ڈسکس کریں گے، یہ پرنسپل ذہن میں رہنے چاہیے، کیونکہ ہم سیرت کے اوپر ہسٹری تو نہیں بیان کرنے جا رہے، ہم تو فلسفیکل ہسٹری بیان ہوگی، یہاں پہ انالائسس کیے جائیں گے اور علمی اعتبار سے قرآن آیات کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، روایات کے اندر کوشچن مارک ممکن ہے کہ ملٹی میڈیا یوز کریں، پریزنٹیشن بھی سامنے رکھیں، انشاءاللہ ایک پریزنٹیشن بنا کے لے آئیں انشاءاللہ تعالی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
اللہم صلی علی محمد۔
ایک بات تو یہ کہ کوئی کوشچن اگر کسی کے ذہن میں کھڑے ہو جائے کہ کیسے جو ہے ایک امام کربلا برپا کرتے ہیں، دوسرے امام جو ہے پھر وہ سلو کرتے ہیں، تیسرے امام علمی کام کر رہے ہیں، چوتھے امام دعاؤں کے ذریعے کام کر رہے ہیں، پانچویں امام یہ کر رہے ہیں، چھٹے یہ کر رہے ہیں، ساتویں یہ کہ نہیں، یہ آپ کو تھوڑا سا ڈفرنٹ آف اوپینینز یا نہیں نظر آ رہا، کوئی مزاجوں کا معاملہ نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے کہ اس کو اسی موضوع کو لے کے رہیں گے، آگے بڑھنا ہے، میرے پاس بہت ہی کم ٹائم رہ گیا، ٹائم زیادہ نہیں رہ گیا، چند ہی منٹ ہے میرے پاس۔ دیکھیں وہ احادیث آپ کے ذہن میں ہے، کلنا محمد، اولنا اوسطنا آخرنا کلنا محمد، ایک بات تو یہ سارے کے سارے محمد ہیں۔ مسئلہ ائمہ کے مزاج میں نہیں ہے، ذہن میں رکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کی ریکوائرمنٹس کیا ہے، ڈیمانڈس کیا ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے، اس کے مطابق اسٹریٹجی بن رہی ہے، اس کے مطابق ائمہ حکمت عملی بنا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ائمہ نے اپنی کار امامت کو، معجزہ تو کرنا نہیں ہے، معجزہ کرنا ہوتا تو معجزہ تو ایسا ہے جیسے وہ آپ بٹن پریس کر دو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, سارے لوگ اچھے ہو جائیں گے, سارے لوگ شیعہ ہو جائیں گے, سارے لوگ اہل بیت کے فالوورز بن جائیں گے, پھر تو انسان کو خلق کرنے کی تخلیق کا مقصد مر جائے گا کہ بھئی امتحان ہے یہ, تو خیر اور شر کی ہمیشہ جنگ میں رہنا ہے یہاں پر, لوگوں کے اندر جو ہے پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. لہٰذا ائمہ علیہ السلام جو سوسائٹی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں سچویشن کے مطابق ڈیسیجنز لیتے ہیں, اسٹریٹجی بناتے ہیں, پالیسی مرتب کرتے ہیں, اس کے مطابق چلتے ہیں. ائمہ کے جو فالوورز ہیں آپ دیکھتے ہیں تاریخ میں وہ بھرپور انداز میں انہوں نے ائمہ کا ساتھ نہیں دیا ہے, ائمہ کے فالوورز نے بھرپور انداز سے ائمہ کا ساتھ نہیں دیا. آپ نے سنا ہے نا کہ فلاں امام کے پاس فلاں صحابی آیا, یا آپ نے ہزار بار سنا ہے, کم سے کم سو بار تو سنا ہوگا, اور کہا یا امام آپ اٹھتے کیوں نہیں, آپ موومنٹ کیوں نہیں چلاتے, آپ ایک ریولوشن پیدا کر لیں, کوئی اصلاحی موومنٹ چلا لیں وغیرہ. تو امام نے کہا بھائی میں مخلص نہیں ہے, افراد نہیں ہے, کہ کیا کروں میں, کیسے موومنٹ چلے گی, موومنٹ کے لیے تو ایک تعداد میں آدمی چاہیے جو اس موومنٹ کو چلائے. تو نہیں بڑے ہیں, ادھر ہیں خراسان میں, یہاں پر ہیں, وہاں پر ہیں, ادھر ہیں, ادھر ہیں, ادھر ہیں. وہ کہا اچھی یہ بات ہے, تو کہا کہ ذرا تندور پہ چھلانگ تو مارے. کہا امام کیا کر رہے ہیں, میں آپ کے خیر خواہی کے لیے آیا ہوں, ادھر آپ مجھے تندور پہ جلانا چاہتے ہیں. سنا ہے نا یہ واقعہ آپ نے پہلے سنا ہے نا, اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے. مخلص صحابی آتا ہے اس سے کہتے تو سیدھے سیدھے چھلانگ مارتا, اگلا کوشچن بھی نہیں کرتا. امام کے اوپر 100% یقین, امام کی ولایت تشریعی پر یقین, یعنی دنیا کے اوپر حکمرانی امام کا حق ہے, ولایت تشریعی کا مطلب یہ ہے. امام کی ولایت تخمینی پر یقین, مطلب کائنات کے اوپر بھی امام کا کنٹرول ہے, جو ابھی حدیث کے سامنے پڑھ رہے تھے, انیما خلقت السماء مبنیا ولا ارض مدھیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری, یہ ساری جو پڑھ رہے ہیں یہ ساری الا لاجلکم ولمحبتکم, تمہارے لیے, تمہاری محبت کی خاطر میں نے خلق کیا, کائنات تمہارے لیے ہے, کائنات تمہارے دسترس میں ہے, آپ کے سامنے مسخر کیا ہوا ہے کائنات کو. لہذا ائمہ علیہ السلام نے جو بھی ڈیسیجن آپ کو سیرت کے اندر نظر آئے گا, ابھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت میں بھی, تو وہ ریکوائرمنٹس زمانے کی تھی. شہید باب الصدر آیت اللہ ابھی 9 اپریل کو ان کی شہادت آ رہی ہے. صدام ملعون نے ایک ایسی شخصیت کو ہم سے چھینا کہ زندگی بھر یہ دکھ جایا نہیں جا سکتا ہے. واقعا وہ عجیب انسان تھے, 16-17 سال کی عمر میں تو اشتہاد کا انہوں نے آیت اللہ خوئی نے اشتہاد کی ڈگری دی تھی آیت اللہ باقر صدر کو. ایک ہر سبجیکٹ کے اوپر انہوں نے جو کتاب لکھی, ان کی کتابیں پڑھ کر آج لوگ آیت اللہ بنتے ہیں. اصول فقہ ہم نے ان کی پڑھی ہے, اگر میں آج یہاں مولوی بن کے آیا ہوں طالب علم بن کے, تو اصول فقہ ان کی پڑھی ہے, منطق ان کی پڑھی ہے, فلسفہ ان کی پڑھی ہے, اور تمام کتابیں ان کی پڑھی ہیں. ان کی کتاب ہے, اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے, ائمتنا تعدد الادوار ووحدت الہدف. ہمارے ائمہ ڈیفرنٹ ٹائمز میں, ڈیفرنٹ ایرا یا پیریڈز میں, لیکن ایک ہی ہدف کے پیچھے ہیں. وہ کیا ہے؟ خدا کا قانون خدا کی مخلوق کے اوپر, خدا کی زمین کے اوپر نافذ کرنا. یہی امام زمانہ کا, امام زمانہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئ الظلم وجورا. یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہم لوگ؟ امام زمانہ بھی تشریف لائیں گے تو یہی کریں گے, خدا کا قانون خدا کی مخلوق کے اوپر نمائندہ خدا نافذ کرے گا. کیوں؟ ہدف کیا ہے؟ پوری قرآن کو اٹھا کے دیکھیں, ائمہ کی سیرت کو دیکھیں, دعائے کمیل جو ہر جمعہ پڑھتے ہیں اس کو دیکھیں, تمام احادیث کو دیکھیں, کہتے ہیں ہدف یہ ہے کہ انسان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دینا ہے دنیا میں تاکہ وہ خدا کا اشرف بے مخلوقات بندہ بن سکے, جو اس کی لاسٹ سٹیٹس ہے انسان کی. ثم رددنا اسفل سافلین. اس نے کیونکہ انوائرمنٹ خراب, گورنمنٹ دوسروں کے ہاتھوں میں, مشینری پاور دوسروں کے پاس, وہ گیا کرائسس کے اندر, خود وہ اپنی تربیت نہیں کر سکا, گھر والے بھی نہیں کر سکے, ایسا پلیٹ فارم ہی نہیں ملا اس کو کہ وہ اپنے سٹیٹس کو ٹچ کرے جا کر, اور اس نے خود کو گرا دیا, کہا کہ ایسا پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے. بس جو چوتھی چیز تھی, پانچویں چیز ہے, وہ یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کے اندر جو آپ کو اختلاف نظر آتا ہے, یہ بالکل قرآن مجید کی آیتیں ہیں, یہ بھی یہ 14 قرآن کی آیتیں ہیں, ان میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد.
اللہم صلی اللہ محمد محمد.
نہیں ٹائم جا رہی,
بس نہیں 10-15 منٹ
جی, تو تیزی کے ساتھ گزارتے ہیں کیونکہ امام کے اوپر تھوڑی سی پہلے بھی بچوں کے ساتھ ڈسکس میں ہو گئی ہے. اور آخری بات جو ہیں تو بہت سارے ہیں, لیکن اب میں ایک ہی اس بیان کرنا چاہوں. ایک بات ذہن میں رکھیں, جب ہم تاریخی واقعات کو ڈسکس کرتے ہیں, سیرت کو ڈسکس کرنا ہے نا, امام اس سن ہجری میں تھے، آپ کے دور میں یہ حکمران تھے، یہ سچویشنز تھی، امام نے اس کے حساب سے یوں کیا، ایک بار ذہن میں رکھیں۔ یہ ہسٹوریکل فلسفی جو سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر یہ بات ڈسکس ہوتی ہے، اور واقعاً صحیح بھی کہتے ہیں، اکثر انسان اور سوسائٹیز کسی بھی اہم پرسنالٹی کو، شخصیت کو، اس کی قیمت کو، اس شخصیت کی جو سوسائٹی کے اندر جو ایفیکٹس پوزیٹیولی ڈال رہا ہے، مثبت جو کردار اور رول پلے کر رہا ہے، وہ جو ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، ایک واقعہ ہوا ہے، جس وقت ہو رہا ہوتا ہے، جس ٹائم میں وہ شخصیت ہوتی ہے، سارے انسان اس کی قیمت کو، اس کی کوالٹی کو، اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں سکتے، درک نہیں کر سکتے۔ یہ ایک پرابلم ہے ہمیشہ سے، چاہے وہ دشمن ہو وہ بھی اس طرح نہیں سوچ سکتا، مگر ایک بہت ہی چالاک دشمن ہو، دوست بھی کم ہی دوست ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں۔ مثلا بابر صدر کو، میں نارمل مثال سے آگے جاؤں، بابر صدر کے بارے میں کوئی اس طرح نہیں سوچ سکتا تھا، لیکن دشمن نے چالاکی سے پہچان لیا تھا، اس لیے ان کو بروقت شہید کر دیا۔ واقعہ کربلا ہوا تو کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ واقعہ دنیا میں اتنی بڑی اثر پیدا کرے گا۔ خود اللہ کے رسول نے جب پیغام بیان کیا، دیکھیں یتیم بچہ تھا، ایک یتیم بچہ ہے، بچپن میں کرائسس کا شکار ہے، دوسروں کے گھر میں پل رہا ہے، ہم ذرا آتے ہیں جو ہمارے ذہنیت کے حساب سے بات کرتے ہیں، دوسروں کے گھر میں پل رہا ہے، ایک یتیم بچہ ہے، اکانومیکلی صفر میں ہے، سوشلی طور پر کوئی اتنا بڑا وہ نہیں رکھتا، یتیم ہے، اس کے تو بیگ پہ کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے انکل چنکل ہیں، ٹھیک ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی سٹیٹس نہیں رکھتا، پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، کوئی اور ایسی چیز اس کے پاس نظر نہیں آتی، ہاں اس کا کریکٹر ہے، اس کا اپنا ذاتی کردار ٹھیک ہے، اور کردار کے ماننے والے کتنے ہیں اس سوسائٹی کے اندر، عصر جاہلیت کے اندر، کوئی سوچ سکتا تھا، کوئی اس وقت یہ تجزیہ انالائسس کر سکتا تھا، سوائے اس بحیرہ کے، اس کو بھی کسی اور طریقے سے انفارمیشن ملی تھی، اس نے انالائسس نہیں کیا تھا، اس نے دیکھا کہ اس بچے کے، اس نوجوان کے سر کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے کہا یہ تو کوئی عظیم ہستی ہے، کہا یہ وہی نبی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کام تو نبیوں کے ساتھ ہی پوسیبل ہے، عام آدمی کے بس کی نہیں، کیا دوسروں کو وہ بادل نظر نہیں آتا تھا؟ نہیں، بحیرہ کو شاید خدا نے خاص عنایت کی تھی، بادل تو تھا لیکن ہر کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، بحیرہ کی آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹا دیے کہ کہا دیکھو حقیقت دیکھنا چاہتے ہو بچے کی تو یہ، وہ بھی پوری حقیقت نہیں دکھائی، تھوڑی سی دکھائی، وہ اللہ کے رسول تھے۔ یہ ایک مشکل ہمیشہ سے، اس لیے جب اب جا کر ہم 1400 سال کے بعد، 1200 سال کے بعد، 800 سال، 600 سال کے بعد اب آتے ہیں، ہم ان ہستیوں کے کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ان کے رول کو، ان کے کردار کو، ان کی جو جتنی بھی وہاں پر ایفرٹس تھیں، جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں، بیانات دیے ہیں، اب ان کو ہم اگر آج ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آج بہت کچھ چینج ہو چکا ہے، لوگوں کے سوچنے کا انداز چینج ہو چکا ہے، لوگوں کی پسند ناپسند تبدیل ہو چکی ہے، بہت ساری چیزیں بدل چکی ہیں انسانی سوسائٹی میں، اب اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے اور زیادہ ہم پرابلم میں چلے جاتے ہیں۔ لہذا یہ بھی اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے فارسی زبان میں، ہمارے دوست بیٹھے کہتے ہیں اے بسا شاعر کی بات از مرگ ذات، شاید متحریف اس کو نقل کرتے ہیں، یا جو ہے وہی جو خطبہ غدیر ہے، جو عید غدیر آپ سنتے رہتے ہیں، اس کے اندر ایک خطبہ ہے، اس خطبے کو پورا کوٹ نہیں کیا جاتا، کم سے کم اردو زبان والے لوگ جو ہے نا، انڈیا پاکستان جو بھی وہاں کوٹ نہیں کرتے، وہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا رحم اللہ عبدا من سمع مقالتی فواہ فرب حامل فقہ غیر فقیہ، بس یہ کہنا فرمانا چاہ رہے تھے خدا رحم کرے اس بندے پر جو اس وقت غدیر میں جو میرا خطبہ ہے اسے سنے اور اسے حفظ کرے، محفوظ کرے، فواہ اور ٹرانسفر کرے اگلے لوگوں کو، کیوں اللہ کے رسول ایسا کرے؟ تبلیغ کرنی ہے اس غدیر کی، جی تبلیغ بھی کرنی ہے، لیکن ایک اور نقطہ ہے جو اندر بیان کر رہے فروب ہاں میرے فکر کے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس بڑی امپورٹنٹ خبر ہوتی ہے، نیوز ہوتی ہے، لیکن وہ اس نیوز کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتا ہے، جیسے بہت سارے رپورٹرز ہوتے ہیں نا، رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ یہ ہوا یہ ہوا، رپورٹر کو خود پتا نہیں ہے یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس نے کیا، اب اس کے ریزلٹ نکلنے والے ہیں اور کتنے اس نے ہسٹری کے اوپر اپنے جو ہے اثرات رکھنے ہیں، رپورٹر نہیں سمجھ سکتا، وہ جو دور ممکن ہے کہ کسی دیہات کے اندر بیٹھا ہوا ایک سمجھدار انسان ٹی وی کی سکرین سے اس سے 1000 کلومیٹر دور بیٹھ کے اندازہ لگا لے تو یہ ہوا ہے، دیٹس مین اب یہ ہونے والا ہے، آئندہ سچویشن یہ بنے گی، وہ انالائسس کر رہا ہے، اس کو تجزیہ کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے. اللہ کے رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں، اے غدیر میں بیٹھے ہوئے لوگوں، ٹھیک ہے آپ نے ایک بات سن لی، سمجھ لی، کسی نے ولی کا مطلب دوست لیا، کسی نے جو ہے پیارا اور نزدیکی لیا، کسی نے ولی کا مطلب ولی اللہ لیا، کسی نے ولی کا مطلب ولایت لے لیا، تشریح و تکوینی لی، سب اپنی جگہ، لیکن کہا کہ بہت سی باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، آنے والی نسلیں سمجھیں گی، رپورٹنگ کرو ان تک. یہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانا چاہتے ہیں. تو یہ سچویشن ہوتی ہے بہت سی جگہوں پر. اب یہ چار پانچ چھ اصول ہم نے باقی چھوڑ دیتے ہیں، اس کو سامنے رکھنے کے بعد اب آتے ہیں ساتویں امام باب الحوائج کی حیات طیبہ. صلوات پر محمد
علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ.
امام کی والدہ گرامی، جیسے میں نے عرض کیا کہ یورپ سے ان کا تعلق ہے، اسپین سے غالباً آپ کا تعلق بنتا ہے. کاظم لقب زیادہ مشہور ہوا، بہت سارے اور بھی القاب ہیں، کاظم الغیظ، غصے کو پینے والے. باب الحوائج، واحد امام معصوم ہے جسے سارے باب الحوائج ہیں، سارے ابواب حوائج ہیں، تمام معصومین 14 ابواب حوائج ہیں، لیکن اس امام کی یہ صفت نمایاں ہوئی. اور حیرت انگیز بات یہ ہے، میں اس کے اوپر ایک بار ریسرچ بھی کر رہا تھا کہ دیگر ائمہ بھی فرماتے ہیں، دیگر ائمہ مثلا امام رضا علیہ السلام توسل کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں جس میں کہتے ہیں اے باب الحوائج کے صدقے میں، میرے بابا باب الحوائج کے صدقے میں، یہ لفظ استعمال کیا ہوا. لہذا ہم باب الحوائج کی یہاں پر مجلس کے لیے جمع ہوئے ہیں، دو جملے کہنے سے پہلے ایک دعا کرتے ہیں، مل کر اس دل سے کرتے ہیں. دیکھیں جب باب الحوائج کے حضور ہیں تو ہم تو فقیر ہیں نا، ہم تو سراپا غریب فقیر، ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اسے سمجھتے ہیں نا کہ بہت کچھ ہے، کچھ بھی نہیں. یقین کرو بہت کچھ نظر آ رہا ہے نا، اصل میں دیکھو تو اس کے نیچے پانی میں جھاگ بنتی ہے نا سبون کی، لگتا کہ بہت کچھ بڑا ہو گیا یہاں پر، تھوڑی دیر کے بعد وہ جھاگ بڑھ جائے. اس طرح کی صورتحال ہے ہماری، حقیقتیں ہمارے سامنے کھلیں گی، پردے آنکھوں سے ہٹیں گے، ہمیں احساس ہوگا ہم تو خالی تھے، ہم تو اتنے فقیر و غریب تھے کہ ہمارے پاس تو پلے میں کچھ بھی نہیں پڑا. باب الحوائج کے حضور بیٹھے ہیں، بہت سارے یہاں پر ضرورت مند بھی ہیں. صلی اللہ علیک یا امامی یا امام قاظم، صلوات اللہ و سلامہ علیک. میرے امام آپ باب الحوائج ہیں، ہم سب حاجتیں لے کے آپ کے دروازے پہ جو کہ آپ ہیں حاضر ہو چکے ہیں. میرے امام دنیاوی چھوٹی چھوٹی حقیر حاجتیں بھی رکھتے ہیں، آخرت کی، جہنم کی، قبر کی، عذاب کی، برزخ کی، تنہائیوں کی حاجتیں بھی رکھتے ہیں. میرے امام آپ کو آپ کی دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شکست پسلیوں کا واسطہ، میرے امام آپ کو اپنی دادی زینب کبریٰ ثانیہ زہرا کی پشت پہ لگنے والے دروں کا واسطہ، میرے امام اے باب الحوائج، میرے امام آپ کو آپ کی دادی زینب کبریٰ کی جلے ہوئے خیموں پہ نماز شب پڑھنے کا واسطہ، نوک نیزہ پر آپ کے جد امجد سید الشہداء کے چڑھے ہوئے سر کا واسطہ، جتنے بھی یہاں پر مومنین و مومنات اکٹھے ہو چکے ہیں، میرے امام اے باب الحوائج سب کی دنیا و آخرت کی حاجتوں کو اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرما. میرے امام اے باب الحوائج، امام آپ کو آپ کی والدہ گرامی کا واسطہ، ہم آپ کی والدہ کے دیار و وطن میں بیٹھے ہیں، آپ کے ذکر کو، قرآن اطرت کے مشن کو یہاں اور پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں. میرے امام ہمیں اس مشن میں توفیق عنایت فرماؤ، جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرماؤ. اے باب الحوائج کسی کو بھی آج اس یہاں اس مجلس سے ماری مایوس نہ لوٹا دے، جو بیمار ہے انہیں شفا عاجل و کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہے، جو پریشان حال ہے، جو اپنی معیشت و نوکری کے حوالے سے پریشان حال ہے، ہمارے جوان جو یہاں پر ہیں ظلم و ستم سے باغ کے یہاں آئے، میرے امام آپ کی والدہ کا علاقہ ہے، صاحب الاصل والزمان کی والدہ کا علاقہ ہے، یا صاحب الاصل والزمان تجھے آپ کی والدہ کا واسطہ ہو، تمام جوانوں کی مشکلات کو حل فرماؤ، جو بھی ان کی خواہشات و حاجتیں ہیں اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرماؤ، عزادار و وقت نہیں بچا کی سیرت امام پہ ڈسکس کر سکے، انشاءاللہ پھر کریں گے، میں اتنا عرض کروں کہ یہ وہ مظلوم امام ہے جنہوں نے حالات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ یہاں پر مبارزہ ممکن نہیں، مقابلہ ممکن نہیں، بلکہ اس وقت حکومت وقت کے خلاف ایک ایسی پالیسی کو اپنانی چاہیے کہ جو حکومت سے عدم تعاون کی پالیسی ہے، ظالم کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے، آپ کے چاہنے والے اگر اونٹ بھی حج کے لیے کرایہ کے لیے دیتے ہیں تو امام کہتے ہیں نہ کرو یہ کام، تم نے ظالم کی مدد کی ہے، کیسا ظالم، ایسا ظالم جو امام کو ایک جیل میں ڈالتا ہے، جہاں پہ جیلر دیکھتا ہے کہ امام کا اخلاق، امام کی عبادت و بندگی سے جیلر متاثر ہو جاتا ہے اور امام کے ساتھ نرمی کرتا ہے، ظالم تک خبر پہنچتی ہے کہ امام کے ساتھ جیلر نرمی کر رہا ہے، امام کو اس جیل سے نکالتے ہیں، اس سے زیادہ جسے ظالم سمجھا جاتا ہے اس کی جیل میں ڈالا جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کی بھی یہی کیفیت بنتی ہے، امام کو اس جیل سے بھی نکالتے ہیں اور ظالم کے ہاتھ میں دیتے ہیں، میرے امام ایک جیل سے دوسرے جیل میں، جیسے کی روایات میں آیا ہے، یہاں تک کہ ایک ایسے شخص کے جیل میں بھیج دیا جاتا ہے جس کا ماضی غیر مسلمان تھا، وہ ایک ظالم مشہور تھا، جب وہ مسلمان نہیں بنا تھا ظاہری طور پر تب بھی وہ ایک ظالم کہلاتا تھا، سنادی یہ شابک کے پاس بھیجتے ہیں، وہ جیل کیسی جیل، ایک ایسی جیل جس سے اندازہ لگا لیجیے، جب ایک امام کا ماننے والا امام کی زیارت کے لیے آتا ہے، جیلر کو کچھ پیسے دیتا ہے، جیلر کہتا ہے میں دروازہ کھول نہیں سکتا، چھت کے سوراخ سے اپنی امام کی زیارت کرو اور چلے جاؤ، چھت کے اوپر چلے جاتے ہیں، سوراخ میں جھک کر دونوں ہاتھوں کو سائڈوں پہ لگا کے سایہ کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، کہتے ہیں اے سندی میرا امام کہاں ہے، اس اندھیرے میں تو کہیں امام نظر نہیں آتا، یہ جیلر والوں قریب آتا ہے، کہتا ہے وہ دیکھو نیچے تمہیں جو کپڑا نظر آ رہا ہے پھیلا ہوا، وہی تو تیرا امام ہے، میرے امام اس قدر کمزور ہو چکے تھے، اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ زیارت اسی امام کی زیارت میں ایک لفظ آتا ہے، سلام اس قیدی پر کہ جس کی پنڈلیوں کا گوشت چھوڑے ہڈیوں تک کو، ہڈیوں تک کو زنجیروں اور گلو زنجیر نے کھا لیا ہے، عزیز و امام کو زہر دیا جاتا ہے، امام جب شہید ہو جاتے ہیں کچھ اپنے سرکاری بندوں کو لاتے ہیں اور امام کی موت کو، امام کی شہادت کو ایک طبی شہادت میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن معصوم نے اس راز سے پردہ اٹھایا تھا، ان کے اس چال کے خلاف معصوم اقدام کر چکے تھے، لیکن افسوس ہے امام کے ماننے والوں کی بے معرفتی پر، جب امام کا جنازہ پورے بغداد پہ چند مزدوروں کے ذریعے سے رکھا گیا، وہ میرے امام جن کے 20 سے 22 بیٹے ہو، وطن میں جن کی 29 بیٹیاں ہو، نوازے ہو، امام رضا جیسا فرزند ہو، اس امام کا جنازہ چند مزدور اٹھا کے پل بغداد پہ رکھیں، روایات میں کہتے ہیں 3 دن تک پل بغداد میں امام کا جنازہ پڑا رہا،
ہر کوئی آتا تھا چہرہ اکبر سے کفن اٹھاتا تھا اور دیکھ کے کہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ امام کے اوپر تشدد کیا گیا ہے یا نہیں، امام کو تلوار سے قتل کیا گیا ہے کہ نہیں۔ تین دن کے بعد امام کے ماننے والوں کی غیرت جاگ اٹھی، پورے بغداد سے امام کے جنازے کو شہر میں لایا گیا، پورا بغداد امڑ آیا، غسل و کفن و دفن کا اہتمام کیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں امام کے چاہنے والے اور نہ چاہنے والے سارے اکٹھے ہو گئے، بڑے شان و شوکت کے ساتھ کاظمین نے امام کو دفن کیا گیا۔ حضرت معصوم سکینہ بھی زندان میں شہید ہو گئی، اس وقت جب اپنے بابا کے لیے فریاد کر رہی تھی، یزید ملعون نے تش میں سر اقدس کو ڈال کے اوپر ایک رومال رکھ کے جناب سکینہ کے سامنے بھیج دیا۔ جناب سکینہ کہنے لگی، یو یزید، یو میں نے تم سے کھانا نہیں مانگا، پانی نہیں مانگا، مجھے اپنے بابا کے سینے پہ سونا ہے۔ جب تشت آگے کیا گیا، رومال کو اٹھایا گیا، سید الشہداء کے سر اقدس پہ نظر پڑی، آیت اللہ علی کہتے ہیں جو ہی نگاہ پڑی، فریاد بلند کر دیا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، واللعنة الدائم على أعدائهم وقاتلهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم لعنة أبدا العابدين۔ پروردگارا سر سے امامہ میں نے جان بوجھ کے اتارا ہے، باب الاوائش کی مجلس میں ہے، حاجتیں لے کے نہیں جانا، خالی تو نہیں جانا، ایسے عظیم دروازے پہ آئے خالی ہاتھ لوٹ جائیں، یہ تو پھر زندگی بھر کف افسوس بننے کی بات ہے۔ امامہ میں نے اتارا ہے اسی لیے کہ دعا مانگے، پھر مڑ کے باب الحوائش کے حضور، یا باب الحوائش، میرے امام ہم آپ کے ماننے والے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، کمیاں کاستیاں رکھتے ہیں، لیکن تو کریم ہے، کریموں کی اولاد ہے، کریموں کی نسل ہے، میرے کریم امام، ہمارے جملہ گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کی بخشش میں درگاہ خداوندی میں واسطہ قرار دے، اے میرے امام، درگاہ خداوندی میں قبر سے لے کے برزخ سے لے کے قیامت تک جتنے بھی مرحلے سخت مشکلات مرحلے ہیں اس میں ہمارے شفیع قرار دے۔ اے میرے امام، جتنے یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو حاجتیں رکھتے ہیں، دنیا کی مشکلات ہیں، میرے امام آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر کیا حالت ہے ہماری، سوئی کے ایک چھوٹے سے سوئی اور داغے سے لے کر ہم بڑی چیز تک محتاج ہیں سراپا۔ میرے امام آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، جتنے بھی یہاں پر جو حاجتیں رکھتے ہیں اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرما، پروردگار باب الحوائش کے صدقے میں جو خاص کر بیمار ہیں انہیں، جو منظور بیماران ہیں، جو نیت کے اندر جو بیمار ہیں، جو نیت میں نہیں ہیں, جو اس شہر کے اندر رہنے والے ہیں, خاص کر جو مومنین ہیں, جہاں بھی ہیں, کہے بھی رہتے ہیں مومنین ہیں, اگر بیمار ہے تو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. پروردگار باب الحوائش کے صدقے میں ہمارے جوان یہاں پر آئے ہیں, علوی جوان, حسینی جوان, حضرت اہل اکبر کی سیرت پر چلنے والے جوان, غازی عباس علمدار قلم اٹھانے والے جوان. پروردگار باب الحوائش کے صدقے میں ہمارے جوان کی جو بھی مشکلات ہیں, جو بھی پریشانیاں, ان پریشانیوں کو دور فرما. جو مومنین یہاں پر آباد ہیں, جو مومنین یہاں پر رہتے ہیں, وہ اپنے آنے والے مومنین کی مشکلات کو حل کرنے میں اپنا فریضہ ادا کرنے کی توفیق انہیں عطا فرما. دامِ درہم سخنِ قرآن و عطرت کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما. دنیا و آخرت میں, دنیا میں زیارت ائمہ معصومین, آخرت میں شفاعت ائمہ معصومین نصیب فرما. خاص کر قبر کے مراحل, برزخ کے مراحل, قبر کے اندھیرے, وحشتیں, تنہائیوں, ان اندھیروں میں پروردگارا محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. عالم برزخ کے اس کٹھن والے مرحلے میں, اس سفر میں, اس تنہائیوں میں, وحشتوں میں ہمیں محمد و آل محمد قرآن و عطرت کی شفاعت نصیب فرما. جنہوں نے آج مجلس کا اہتمام کیا ہے, جو مومنین و مومنات تشریف لائے ہیں, جنہوں نے نیاز کا اہتمام کیا, سب کو اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرما, اور اپنے جو ہے غیب سے سب کی ارزاق میں خیر و برکت عنایت فرما. جو آئندہ اس طرح اہتمام کریں گے, شرکت کریں گے, آئیں گے, پروردگارا ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جو صاحبان اولاد ہیں, ان کی اولاد کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عنایت فرما. ان کی اولاد کو دنیاوی اعتبار سے, اخروی اعتبار سے, تعلیمی اعتبار سے, ہر لحاظ سے انہیں ایک کامیاب انسان بنا دے. ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عنایت فرما, اور ان کی اولادوں کو اگر خدا نہ کردہ کوئی تکلیف ہے تو وہ تکلیف دور فرما, اور زندگی کے تمام مراحل میں کامیابی عنایت فرما. صلوات با محمد و آل محمد.